عجل.
جاد كيف؟
درود بجانب محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
شب جمعہ اور شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مرحومین ہماری اور آپ کی طرف سے بھیج جانے والی ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے ہمارے کچھ مرحومین ایسے ہوں گے جن سے ہمارے قلبی تعلق ہوں گے, جن کے بارے میں ہمارا دل چاہتا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہماری طرف سے ہدیہ ان کے حضور ضرور پہنچتا رہے. کچھ کے والدین ہوں گے, کچھ کے عائزہ اقربا ہوں گے, ظاہر ہماری نظر میں بھی کچھ لوگ ہیں, ان سب کے حضور اپنی طرف سے شب جمعہ کے موقع پر ہدیہ بھیجوانے کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد
وعلى آله
محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہلِ اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا. اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے آپ کے اور ہمارے وجود کے ذریعے سے, ان مختصر کوششوں کے ذریعے سے پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس سرزمین تک پہنچانے کی سعادت نصیب کی. اور یہ سید الشہدا کی ذات کا معجزہ ہے کہ جس کے نام کو کسی بیابان کے اندر سختی اور جبر کے عالم میں, کربلا کے میدان میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, آج اس کے نام کی صدا پوری دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہے. اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنا دنیا اس کے نام کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے, ذرے ذرے سے زمین و آسمان سے اس کے نام کی پکار بلند ہو رہی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ان صداؤں کو ہماری گلوں سے لانے کی, بلند کرنے کی سعادت نصیب کر دی. ہم اس نعمت کا کیسے شکر بجا لائیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے وجود کو یہ توفیق دے دی کہ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم بھی اپنی کوششوں کو انجام دیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک اس مشن کو جاری رکھنے کی سعادت نصیب کرے اور ہماری نسلوں کو اس میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب کرے. اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کے موقع پر ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب کرے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. وہ ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہاں پر کچھ نہ کچھ نکات ابتدا میں عرض کرتے ہیں. اور یہ واضح ہے پہلی دفعہ یہاں پہنچنے کی سعادت ہوئی ہے, وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ خطابت کے انتظار میں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. البتہ اب ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے سے ہی دو چار جوان کچھ اور مسلم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خطابت نہیں کرنی ہے, پہلے سے چن چکے ہیں, کہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ چکے ہیں. لیکن بہرحال میں احتیاطاً پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں شروع میں ہی کہ نہ مجھے خطابت آتی ہے نہ میں خطابت کر پاؤں گا. میں جو کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی میں وہ یہ کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ذکر سید الشہداء کا موقع ملے, ان کے خاندان کی تعلیمات کے چند نکات حاصل کر کے سلیس سادہ عام فہم زبان میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پیش کر دوں انشاءاللہ. اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی چند قدم اس مقدس خاندان کے نزدیک بڑھ جائیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی چند قدم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک آ جائیں. تو جو لوگ خطابت کے انتظار میں آتے ہیں میں ان سے پہلے ہی دس بستہ معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی میں یہ میرے بس میں نہیں ہے, جو مجھے آتا ہے وہ میں کروں گا اور جو مجھے نہیں آتا ہے وہ میں کر ہی نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بھی میں نقطے کی صورت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ, وہ یہ کہ میں بچپن سے ظاہر ہے آپ کی طرح مجالس میں شرکت کرتا ہوں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مجالس سے واپس آنے پر ہماری والدہ یا کوئی اور پوچھا کرتا تھا کہ مجلس کیسی رہی, تو کبھی ہم لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا نہیں تھا مثلاً, یا کبھی کہتے تھے بہت اچھی ہوئی. تو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مجلس میں مثلاً کیا ہوا, تو ہم بتاتے تھے کہ مثلاً مولانا صاحب نے پڑھی مجلس, لوگوں نے تعریف کی اور نعرے لگے تھے, یہ تھا وہ تھا. کبھی کبھی وہ لوگ پوچھ لیا کرتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا. یہ معمولاً ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا, یہ پتا ہوتا تھا کہ لوگوں نے نعرے لگائے. اچھا یہ بھی پوچھتے تھے کہ مثلاً آپ نے بھی نعرے لگائے تھے, ہم نے بھی بہت زوردار نعرے لگائے تھے, لیکن معمولاً یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ نعرے کن باتوں پہ لگتے تھے. اچھا کچھ ایسی عجیب سی بات ہوتی تھی کہ جب وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا کہ بھئی کیا کہا تھا, کچھ سمجھ میں آتا تھا, لیکن باہر نکلنے کے بعد کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ بھئی آپ نے جو کچھ سنا اس کو ایک کاغذ پہ لکھ دیں تو شاید چار لائنیں بھی نہیں لکھ سکتے تھے. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جس سے سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. کوئی ایسی خرابی, کوئی ایسی مشکل, یا تو جو لوگ بول رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ پائی کی باتیں کر رہے ہیں اور نیچے جو لوگ ہیں وہ اس فہم و شعور میں وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے, یا باتیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن میں فکر ہے لیکن سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم نے نوٹ کی, وہ یہ کہ جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو عمل کیا کریں گے, ممکن نہیں. عمل تو وہ کرے گا جس کو کچھ سمجھ میں آئے گا. اگر مجھ سے باہر نکلنے پر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کو اس مجلس سے کیا سمجھ میں آیا اور میں نہ بتا سکوں کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا, تو اگر کوئی کہے اس پہ عمل کیسے کریں گے, تو سمجھ میں نہیں آیا تو عمل کہاں سے کریں گے. تو ہم نے ایک بات احساس کی کہ لاکھوں گھنٹے ہر سال مجالس کے دوران کسی ایسی صورت میں گزر رہے ہیں جس سے عمل میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی. ہم نے ایسے ہی کبھی کبھی انسان سوچنے لگتا ہے تو ہم نے سوچا کہ کراچی میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی ہر سال, تو ہم نے اندازہ لگایا کہ ایک سال میں کراچی میں کم از کم بھی 3 سے 4 لاکھ مجالس ہوتی ہیں. کم از کم. اچھا اس کی کیسے بھائی اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس آ گئے؟ بہت سادہ سے ہیں. وہ یہ کہ کراچی میں سمجھ لیجیے تقریباً 22 جگہوں پہ جمعہ ہوتا ہے اور امام بارگاہوں کی تعداد میرا نہیں خیال 70 سے کم ہوگی, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے کہیں زیادہ ہوگی. کم میں کم سائڈ پہ بھی کروں تو اتنی تو ہوگی. اچھا ہم کراچی کے امام بارگاہ میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے امام بارگاہ میں اکثر میں ایک فرق بن جاتا ہے, البتہ بعض جگہوں پہ دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہے. وہ فرق یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ جو امام بارگاہ ہے وہاں پر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس کم از کم ایک ضرور ہوگی. 2.25 مہینے ڈیلی کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. پورے سال ویکینڈ پر کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. اچھا یہ معمولاً دوسرے شہروں میں نہیں ہوتا, معمولاً ایسا نہیں ہوتا, لیکن کراچی میں ہوتا ہے. اچھا اب آپ حساب لگا لیں کہ اگر مثلاً اگر منیمم سائٹ پہ رکھ کے 70 امام بارگاہوں کے اندر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس ہوتی رہے تو یہ مجالس کتنی بن رہی ہیں. اچھا پھر ہم نے یہ حساب لگایا کہ کراچی کی جو مجموعی آبادی ہے وہ اس وقت تقریباً 15 ملین سے زیادہ ہے. کم از کم ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 15 ملین سے اوپر ہے, 1.5 کروڑ سے اوپر, مثلاً 18 ملین تقریباً قرار دیتے ہیں. اچھا ہم اس میں اوسطاً اگر 15 سے 20% شیعہ لگائیں, 15 سے 20% اہل بیت کے چاہنے والے لگائیں تو کم از کم بھی 20 سے 25 لاکھ خاندان بن جائیں گے. اتنے بن جاتے ہیں آپ کے پاس, کم از کم اتنے تو بنیں گے. اچھا اتنے خاندانوں میں یعنی 20 سے 25 لاکھ افراد بن جائیں گے. اب ان کے خاندان اگر بنائیں تو 4-5 لاکھ خاندان بن جانے چاہیے آرام سے. 5 لاکھ خاندان لے لیں, ہر خاندان اپنی کم از کم ایک مجلس سالانہ ضرور کرتا ہے. بہت کم بھی رکھوں تو 3 لاکھ مجلس ہیں, تو انہیں سالانہ خاندانی مجالس کی ہوتی ہیں. اچھا ہر خاندان میں معمولاً ایسا ہوتا ہے ایک مردانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے, ایک زنانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے. تو اب اگر ان سب کو آپ جمع کریں تو یہ کئی لاکھ مجالس بن جاتی ہیں. وعلیکم السلام. ہمارے نوحہ خان ساجی صاحب تشریف لائے, درود بھیجے گا محمد اللہ تو صاحب اتنی مجالس ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا کہ کسی بھی جوان سے, بوڑھے سے, زیادہ عمر والے سے, کم عمر والے سے پوچھ لیں کہ کراچی میں گزشتہ 25-30 سال کے دوران اخلاقی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ تو تقریباً سب کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے, اچھی نہیں ہو رہی. تو اب ایک عجیب صورتحال ہے کہ جس شہر کے اندر کم از کم 7 لاکھ, مثلا میرے حساب کتاب میں, اب میں اس کو اور کم کر لیتا ہوں, 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہو, اس کی اخلاقی صورتحال خراب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک مشکل ہو گئی کہ بھئی آپ 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کر رہے ہیں اہل بیت کے نام پر, اور 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کے بعد آپ کی اخلاقی صورتحال اچھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ تبلیغ اصل میں عمل کی دعوت نہیں دے رہی. اگر عمل کی دعوت دے رہی ہوتی اور اس میں عمل کی بات ہو رہی ہوتی تو 4 لاکھ گھنٹوں کی تبلیغ کے بعد زندگیوں میں کچھ تو اثر پڑ ہی جانا چاہیے. تو یہاں سے ہم نے ایک اور نقطہ حاصل کیا کہ مجلس میں جو کچھ بھی کریں کام ایسا کریں کہ لوگوں کی زندگی میں ایک گھنٹے میں چاہے ایک پوائنٹ ہی صحیح عمل کی کوئی تبدیلی آ جائے. ایک پوائنٹ دیں, ایک گھنٹہ لگائیں, ایک پوائنٹ دیں آنے والوں کی زندگی میں. اگر ایک پوائنٹ آپ زندگی میں پازیٹو چینج لا سکے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے پازیٹو چینج کا ایک سیریز شروع کر دی, اور اس کے اوپر چلتے ہوئے نہیں معلوم قوم کو کیا کیا ترقیاں نصیب ہو سکتی ہیں. اچھا اس دین کے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر آپ ایک قدم خدا کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہیں اور بڑھوا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اس کو 10 نیکیوں کی جزا ہم خود دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک مجلس کے اندر آنے والے مثال کے طور پر اوسطاً 30 سے 50 آدمیوں کے درمیان ایک پوائنٹ کا اضافہ کر سکے، ایک پازیٹو پوائنٹ کا اضافہ کر سکے، اور ان لوگوں کی تاثیر میں شاید 10% آگے لوگ اور بڑھنا شروع ہو جائیں، تو ہم تو بہت بڑی موج کریٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑی ویو کریٹ کر سکتے ہیں چینج کی. اس خاطر ہم نے کہا کہ ہم عملی بات زیادہ کریں گے. آخری بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ ہم عمل کی بات کرتے ہیں لیکن عمل کو ایسا بتا دیتے ہیں جو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں اس کو کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا، یہاں پہ ہونا ہی نہیں ہے. عمل تو ہے لیکن عمل کو ایسا عمل ہے جو کسی نے کرنا ہی نہیں ہے، یا تو اتنا سخت ہے یا اس کی شرائط زیادہ ہے یا اس کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو اگر فرض کر لیتے ہیں ماہ زکات کی ایک نماز بتا دوں، جو پڑھ لیں تو بہت فضیلت ہوتی ہے. ایک ہے نماز واقع ماہ زکات کے اندر، اتوار کے دن، ماہ زکات کی کسی بھی اتوار کے دن آپ ایک نماز ہے وہ پڑھیں تو گناہوں کی بخشش کے لیے انتہائی مفید ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گی تو کیا فائدہ ہے، ابھی 10 مہینے تک کون سا یاد رہے گا آپ کو؟ گیا معاملہ، ابھی تو زکات میں 10 مہینے باقی. تو یہ عمل کی بات تو ہے، مستند بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن کرے گا کون ابھی؟ ابھی تو موقع ہی نہیں ہے. تو اب عمل کی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں سے لوگ نکلیں اور شروع کریں، تاکہ بھائی کوئی چینج شروع ہو جائے، چینج آئے. اچھا اب اس پہ ایک بات بس اور اضافہ کرتا چلے. فرض کریں میں کراچی میں ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں، کسی بھی مجمع کے پاس جاؤں گا، اس کیا کسی بھی مثلا لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان جاؤں، امید قوی ہوتی ہے کہ اس سے دوبارہ بھی کہیں ملیں گے. یہ بیچارہ چاہتے نہ چاہتے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے دوبارہ آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوئی چیز بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا اٹریکٹ کر لیتے ہیں، پھر اصلی بات بعد میں بتا دیں گے، صحیح. لیکن اب اگر میں یہاں کوپن ہیگن آیا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے کل کا پتہ نہیں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں کہوں ابھی تو کہہ دوں بعد میں اصلی باتیں بتاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اگر اپنی آخرت کا اچھا تاجر بننا چاہیے تو اس موقع سے فائدہ ایسے اٹھانا چاہیے کہ اب جیسے دوسرا نہیں ملے گا. اب آخرت کے تاجر ہیں نا، تو آخرت کا تاجر انتظار نہیں کرے گا کہ میں بعد میں ثواب کماؤں گا، نہیں، وہ جہاں موقع کو دیکھے گا فوراً ثواب کمائے گا، کیونکہ زندگی کا بات کا تو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. تو ان تمام کی روشنی میں میں نے تقریباً 15 منٹ اس پہ لگا دیے. ان تمام کی روشنی میں اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، تیزی سے آئے، اس کی تاثیر آگے پھیلے، آپ اپنی زندگی میں چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں. اب میں پوائنٹس کی صورت میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان پوائنٹس کے پیچھے 26 سال کا ایک تجربہ ہے جو آپ کے اس بھائی نے انجام دیا. میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، الحمدللہ رب العالمین اب مجھے 26 سال ہو گئے طالب علم بنے میں، اور ان 26 سالوں میں معمولاً کوئی نہ کوئی تجربہ میں نے کیا ہے. 26 سال میں کچھ نہ کچھ تجربے انسان کرتا ہے. اگر کوئی 26 سال بزنس نہ بھی کر سکے، کامیاب نہ بھی ہو، تو کم سے کم وہ یہ کہہ سکتا ہے 26 سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن تجربہ تو ہے، تجربے کی اپنی ایک ورث ہوتی ہے. بارہ تو اس 26 سال تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں ہم کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ معذور ہوں ہم بھی معذور ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اور کم از کم ہر ہفتے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخر کار ان تمام چیزوں کے پیچھے ہم کہاں پہنچے ہیں. اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور جائزہ لیتے رہے. پھر میں مثال دوں ایک بزنس مین کی، جو بھی کوئی دکان بھی کھولتا ہے، چاہے بہت بڑا بزنس نہ ہو، دکان ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر جاتے وقت کم از کم پورا اکاؤنٹ نہ بھی دیکھے، ایک ایسٹیمیٹ ضرور کرتا ہے آج کے دن کیا کمایا، یہ کام وہ ضرور کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کی دکان کے اندر, اس کی کام کے اندر کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر ایک دن بھی ریٹرن نہ ملے, اس کے ایکسپنسز تو ہو رہے ہیں نا, تو اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم اتنا ریٹرن تو آئے کہ جو ایکسپنسز ہیں یہ میں دے سکوں. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر اس کے کیپیٹل سے خرچ ہو رہا ہے, اس کے سرمایہ سے خرچ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہر روز ہمارے سرمایہ سے کم ہو رہا ہے, ہر روز. اچھا, وہ کچھ کا سرمایہ ایسا کم ہوتا ہے, مثلا فرض کیجئے ایک دن آپ کی ارننگ خدا نہ کرے نہیں بھی ہوئی, تو آپ کے پاس یہ پوسیبلٹی ہوتی ہے کہ کل کوئی ارننگ ایسی ہو جائے گی کہ دگنے کا فائدہ ہو جائے گا, تو وہ جو آپ نے کیپیٹل سے گھسیٹا بھی تھا وہ دوبارہ کیپیٹل میں چلا جائے گا, وہ بیلنس ہو جائے گا اور ایڈ آن بھی ہو جائے گا اس کے اوپر. مثلا 100 روپے آپ نے خدا نہ کرے اپنے کیپیٹل سے گھسیٹ لیے, سرمایہ سے نکال لیے, اور اگلے دن آپ نے 300 کما دیے, تو آپ نے کہا کہ کل کے 100 وہ بھی لگ گئے, آج کے 100 وہ بھی لگ گئے, اور 100 اوپر سے کما بھی لیے. لیکن آپ کے سرمایہ سے جو نکل رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا, وہ آپ کی زندگی ہے. آپ کا سرمایہ واپس آ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں کچھ اور کما لیجئے, لیکن یہ جو نکلا ہے یہ نہیں آئے گا. ہم لوگ بڑے نہیں ہو رہے, ہم لوگ گھٹ رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ بچہ ایک سال اور بڑا ہو گیا, نہیں یہ بڑا نہیں ہوا ہے, اس کی زندگی سے گھٹا ہے. ہم لوگ کم ہو رہے ہیں ایکچولی. تو اب وہ آدمی جس کی زندگی سے ہر وقت کچھ کم ہو رہا ہے, اور مشکل یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آگے باقی کتنا ہے. دیکھیے اگر یہ ایک گلاس میرے پاس پانی ہے اور مجھے اس ایک گلاس کے اوپر 24 گھنٹے گزارنے ہوں, تو اس میں خوبی ہے مجھے کہ میں جتنا بھی کنزیوم کروں مجھے یہ پتا ہے باقی کتنا ہے, صحیح. لیکن اگر اس گلاس کے اوپر کچھ ایسے کور لگے ہوں جس میں میں اندر نہ دیکھ سکوں, اور مجھ سے کوئی کہے کہ اس میں جتنا بھی ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے, اور مجھے کچھ پتا نہ چلے کہ اس میں 1 گھونٹ ہے یا 10 گھونٹ ہے, اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں پورا گھونٹ بھی نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے نہیں پتا شاید ایک ہی گھونٹ ہو, کیا پتا. ہماری زندگی ایسی ہی ہے, ہمیں کیا پتا کتنی باقی ہے, شاید ایک دن ہے, کیا کہہ سکتے. اور میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ شاید ایسا ہوگا کہ میں کسی دن تقریر کر کے جاؤں گا, کہوں گا شاید ایک دن ہے, اور پھر پتا چلے بھائی ایک ہی دن تھا, شاید ایسا ہو جائے. ریکارڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے, انسان سوچتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ کیا باقی ہے, تو ہم لوگ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے کسی طریقے سے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور مشکل ہے, ہماری کچھ اچیومنٹس ایسی ہیں جو ہمارے اور دنیا کے نزدیک اچیومنٹ ہیں, اللہ کے نزدیک نہیں ہیں, اور وہ مصنوعی اچیومنٹس ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر کریٹیکل پرابلم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک اچیومنٹ ہیں, اللہ کے نزدیک بھی اچیومنٹ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک اچیومنٹ ہیں, اللہ کے نزدیک نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں اس کے نزدیک ہیں اور ہمارے نزدیک نہیں. دھوکا یہیں پر ہے کہ ہم اپنی ہر اچیومنٹ کو سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے بھی اچیومنٹ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل وہاں پر ایک اور فلٹر لگا ہوا ہے, وہ فلٹر ہماری منمانی کا نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. مثال کے طور پر میں بھی آپ کی خدمت میں سوچتا ہوں, مثلا فرض کیجئے میں سوچتا ہوں یہ کہ میں یہاں پہنچا, میں نے یہاں پہ مجلس پڑھی, یہ ایک اچیومنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچیومنٹ ہے ایک شرط کے ساتھ, اگر خلوص سے ہو. اگر خلوص سے نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اچیومنٹ ہے, لیکن اصل میں اچیومنٹ نہیں ہے, اصل میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ شاید الٹا ہو جائے. اگر خلوص نہیں ہے تو ریاکاری ہے اس کا مطلب. تو یہ تو میں سمجھتا کہ اچیومنٹ ہے, میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بیٹھ گیا اس کے پیچھے, بعد میں پتہ چلا نہیں کچھ بھی نہیں تھا یہ تو. اچھا, ایسا دنیا میں بہت ہو رہا ہے. میں ان کی مثال نہیں دے رہا کہ جو کفر کے اندر مبتلا ہے, مثلا دنیا اسلام سے باہر ہے, مثلا یا حب اہل بیت کو نہیں رکھتے اپنے دلوں کے اندر, تو مصیبت میں ہیں ہی. میں ان کی عرض کر رہا ہوں جو بظاہر صحیح ہے سب کچھ. مثال کے طور پر میں یوں ہی سوچتا ہوں, فرض کر لیجئے میں نے خوب کما لیا, واقعا اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے؟ محض کما لینا اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے؟ نہیں. محض یہ اچیومنٹ نہیں ہے. اچھا میرے پاس دنیا کی ایک بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے, میں پی ایچ ڈی کی بات نہیں کر رہا کہ اس سے بڑی بھی سوچ لیتے ہیں, کوئی بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے, میں بڑا خوش ہوں جناب, سر اپریسیشنز ہو رہی ہیں, دنیا بھر سے ای میلز آ رہی ہیں, سب کچھ ہے. محض یہی, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچ رہے, محض یہ ڈگری اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے نہیں. میں دنیا میں بہت مشہور ہو گیا, آگے پیچھے کچھ نہیں سوچ رہے, صرف مشہور ہونا اچیومنٹ ہے. ہم تو مرتے اسی پر ہیں, انہیں تین چار چیزوں پہ تو ہم مر رہے ہیں سب. دنیا مر کس چیز پہ رہی ہے بھائی؟ یا دولت پہ مر رہی ہے, یا شہرت پہ مر رہی ہے, یا بظاہر مثلا علم پہ مر رہی ہے. البتہ تیسرے والے پہ مرنے والے کم ہیں. کون علم پہ مر رہا ہے؟ علم کو بھی دولت اور شہرت کا زینہ سمجھتے ہیں, اس لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں, ورنہ اگر اس کے پیچھے یہ دو نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم اچیومنٹ سمجھتے ہیں, نہیں معلوم اللہ کے نزدیک خود اپنے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ طاقت. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اچیومنٹ ہے, وہ اللہ کے نظام میں صرف اس طاقت کا ہونا نہیں, یہ کوئی اچیومنٹ نہیں. فرعون کے پاس طاقت تھی, فرعون کے پاس دولت تھی, فرعون کے پاس شہرت تھی, فرعون کے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے, یہ سب کچھ تھا اس کے پاس, لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مقام نہیں تھا. صحیح. اچھا اب یہاں پر سب سے پہلا کام میرا اپنا ہی خیال ہے, آپ احسان محترم اور میں مل کر یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم کسی دھوکے میں تو نہیں پھنسے ہوئے. اچھا اس میں ایک اور مشکل بھی ہے, جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے دو مصیبتیں آتی ہیں, ایک تو دھوکے کو سمجھنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترمیم کی گنجائش نہیں ہے.
اللہ اکبر.
بھائی جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا دو مشکلات بڑھتی جائیں گی, ایک اب دھوکے کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا, بالکل ایسے ہی جیسے انسان ایک زندگی کے دور تک آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو سیکھتا ہے, اس کے بعد آنے والی ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھتا. مثال کے طور پر ایزمپشن کچھ یوں ہے کہ 45 کے بعد اگر کوئی ٹیکنالوجی اس کی زندگی میں آتی ہے معمولاً نہیں سیکھ پاتے. اب جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی نئی ٹیکنالوجی کے نہ سیکھنے کا چانس بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. جتنا جلدی جوان ہوگا اتنی تیزی سے سیکھے گا. ٹھیک ہے, یہ اس میں یہ مشکل ہے کہ جتنا آپ کی اور میری عمر بڑھتی چلی جائے گی, اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 40 کو سرحد بنایا گیا, ہمارے پاس پتا نہیں کتنی روایات ہیں جس کے اندر 40 کو کریٹیکل ایئر قرار دیا گیا, یہ 40 خیر بہت اہم سال ہے. تو اس کے بعد انسان کا چینج ہونا بہت مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں 40 سال کی عمر تک کسی دھوکے میں رہا, تو اب 50 کے بعد میرے لیے دھوکا کشف ہو جائے, اس کا چانس بہت کم ہے, ختم کبھی نہیں ہوتا, کم ہو جاتا ہے. ایک اور مشکل بھی ہے. دوسری مشکل کیا جو میں نے عرض کی, وہ یہ کہ جتنا جلدی پتا چل جائے میرے پاس ترمیم کے لیے گنجائش ہے, میں اس کو ریکٹیفائی کر سکتا ہوں, اور جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا گنجائش بہت کم ہو جائے گی. اچھا مثلا گنجائش کیوں کم ہو جائے گی؟ کئی وجوہات پہ گنجائش کم ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ انسان کے لیے ایک خاص عمر کے بعد آ کر یہ اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں اس سے پہلے غلط تھا, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی روح اور انسان کے جسم کے اندر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ کوئی بڑا تیر نہیں مار سکتا. مثلا میں ایک عارف کا واقعہ پڑھ رہا تھا, وہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں نماز شب کے لیے کھڑے ہونے لگے تو رونے لگے, کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اب اس حالت پر آ گیا ہوں کہ نماز شب کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا, جسم میں طاقت نہیں ہے, کہاں سے طاقت لاؤں؟ پہلے آرزوئیں کرتا تھا کہ جب ذرا سی عمر گزر جائے گی تو تھوڑا فرصت ہوگی, پھر میں اللہ کی ایسی عبادتیں کروں گا, اب طاقت نہیں ہے, کیا کروں گا؟ تو ہم سب کے پاس کم ٹائم ہے, کریٹیکل ٹائم ہے, اور دھوکے بہت زیادہ ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا, ہمیں اپنی زندگی کے اندر دھوکوں کو پکڑنا پڑے گا. تو پہلا کام میرا اپنے خیال ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, مثال کے طور پہ میں نے سنا ہے کہ ابھی چھٹیوں کا ٹائم ہے آج کل, صحیح, تو اس ٹائم کے اندر ایک استفادہ یہ کریں کہ اپنی زندگی کی اچیومنٹس کو لسٹ کر لیں, अच्छा जो बच्चे काम करते हैं इस टाइप के, ठीक है ना, मतलब हम लोग जैसे जो लोग हैं वो इस टाइप के काम नहीं करते, पेपर संभालो लिखो ये सब नहीं करते। जो इस टाइप के काम करते हैं वो ये कर लें, मिसाल के तौर पर एक पेपर ले लिया, उसमें एक कॉलम बना लिया, उसमें ऊपर लिख दिया अचीवमेंट्स। आप ये लिखें आपकी अचीवमेंट्स क्या रही, मतलब आपकी उम्र इस वक्त 28 साल है, मसलन फर्ज कीजिए 58 साल है, मुमकिन है 78 साल है, आप ये लिखिए मेरी अचीवमेंट्स क्या है। मसलन ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, मेरे 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, उन चारों में से मसलन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अच्छी और सौले औलाद, ये एक अचीवमेंट है। सौले औलाद एक अचीवमेंट है, ये मैंने अचीवमेंट लिखी अपनी, 4 सौले बच्चे मिसाल के तौर पर। उसके बाद आगे लिखूं अल्लाह के नजदीक इवेल्युएशन, इस अचीवमेंट का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। मतलब मैंने लिखा मेरे 4 बच्चे हैं, 4 मिनिस्टर हैं, आगे लिखे अल्लाह के नजदीक इवेल्युएशन, उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा, नील है। मिनिस्टर होना अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाओ प्रेसिडेंट बनाओ इससे कुछ नहीं होता। हाँ ये लिखो 4 सौले बच्चे अब इवेल्युएशन में, हाँ अच्छा है ये, अच्छा है ठीक है। मतलब मैं लिखूं मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस के अंदर है, अल्लाह के नजदीक इवेल्युएशन, सिर्फ इसको देखूं तो कुछ नहीं है। सही हाँ, अब आप यूं लिखें मसलन मास्टर मसलन एमसीएस मैंने किया, मास्टर कंप्यूटर साइंस में किया, और मसलन 20 बच्चों को उनकी तालीम में मदद दी है, हाँ ये अच्छा अचीवमेंट, ये अचीवमेंट सही। अच्छा अब इस इवेल्युएशन में एक और मुश्किल भी है, 20 बच्चों को मदद दी है तालीम के अंदर, आप लिखें अच्छा है, आखिर में लिखें खुलूस या अदम खुलूस, अपनी इवेल्युएशन में देख लें क्या ये काम खुलूस से रहा है। इसके ऊपर 4 जगह कह तो नहीं चुका हूं, 4 जगह लोगों के सामने शोबाजी तो नहीं कर चुका हूं, अगर कर चुका हूं तो फिर मेरा ख्याल में इसको मिटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं होगा, इस अचीवमेंट में से कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि खुदा मुताल ने खुद करा कुरान करीम में कि बाज़ लोग मिसाल के तौर पर अपना काम करते हैं तो उनकी मिसाल ये है कि जैसे वो कुछ बुन रहे होते हैं और जब नजदीक पहुंचने लगते हैं तो उधेड़ देते हैं, बुनते हैं उधेड़ते हैं। अल्लाह के रसूल मेराज पे तशरीफ ले गए, एक मौके पे एक बाग को देखा जो बहुत घना खूबसूरत बाग था, अचानक आग लग गई, पूछे ये क्या हुआ, फरमाया ये आपकी उम्मत के आमाल, करते हैं आग लगा देते हैं, छोड़ते नहीं है। तो अब चलिए ये एक काम हो गया, सही। हमारे पास दोस्त अहबाब कहते हैं कि तुम जो टीचिंग का दौर था ना तुम्हारी, उसकी चंद बुराइयां बाकी रह गई हैं, उनमें से एक बुराई ये है कि होमवर्क देते रहते हो, ये एक होमवर्क था। तो भाई आप जाएं अपनी जात की इवैल्यूएशन कर लीजिए, और अपनी जात की इवैल्यूएशन के जरिए से किसी तरीके से अपने आप को धोखे से बाहर निकालो, हमें कुछ धोखे हो रहे हैं। अच्छा अगर मुझसे कोई ये कहना कि भाई ये क्यों सुएजन कर रहे हो कि लोगों को धोखे हो रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूं नहीं सुएजन तो नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता किसी को धोखा हुआ है, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, चीजें इंप्रूव नहीं हो रही, इंप्रूव नहीं हो रही। जो मोहब्बत वहदत यकजहती हमें देखनी थी वो नहीं मिल रही, जो तामीर तरक्की मानवियत देखनी थी वो भी नहीं मिल रही। इन सब को देखते हुए एक बात समझ में आती है, कुछ गड़बड़ हो रही है। अब हमारे जैसा आदमी 2 रास्ते कर सकता है, या तो ये क्या गड़बड़ हो रही है होने दोगे तो फिर आज जिस जगह पे कल उससे 72 पे होंगे। दूसरा रास्ता ये है कि भाई जुरत करके ये कह देंगे भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए जब भी करें देर नहीं है, लेकिन इतना देर ना करेंगे फिर वापसी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो एक काम ये हो गया इवेल्युएशन कर लें अपनी जात के अंदर से। अच्छा अब इस इवेल्युएशन के बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक सादा सा काम कर लें, मैं इसको मामूलन माह रमजान में अपने दोस्तों से और अपने लिए अर्ज करता हूं, वो क्या है, एक बुराई से लड़ लें एक अच्छाई का इजाफा कर लें, एक महीने तक 2 महीने तक 3 महीने तक यही करते रहे, एक बुराई ले लें अपने वजूद के अंदर कि भाई ये अच्छी चीज नहीं, 3 महीने तक 4 महीने तक उससे लड़ें, एक बुराई खत्म कर लें, एक अच्छाई अपनी उठाएं कि भाई ये एक अच्छाई थी जो मेरे अंदर होनी चाहिए थी और नहीं है, उसको इजाफा कर लें। کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہوگا ہم ایک قدم اور نزدیک آئیں گے اللہ اور اہل بیت کی طرف. اچھائیاں ساری ان کی میراث ہیں، برائیاں ساری ان کے دشمنوں کی میراث ہیں. اگر ایک اچھائی کا اضافہ کریں گے اس خاندان سے نزدیک ہوں گے، ایک برائی ختم کریں گے ان کے دشمنوں سے دور ہو جائیں گے. یہ کام کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بس دو باتیں ہو گئی اب تک. اچھا مجھے ریپیٹ بھی کر لینا چاہیے. ریپیٹ کیوں کرنا چاہیے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اسٹیٹسٹکس ثابت کرتے ہیں کہ انسان ایک گھنٹے کے اندر جو بات سنتا ہے 20 منٹ کے بعد 80% بھلا دیتا ہے. آپ نے ابھی ایک ختم کرنی ہے، ہم نے مجلس 7:30 بجے، 7:50 پر 80% آپ کے دماغ سے نکل چکا ہوگا. صحیح. تو مجھے ہوشیاری دکھانی پڑے گی کہ وہ جو 80% جائے وہ جائے، جو چلا بھی جائے تو نقصان نہ ہو، اور جو 20% بچے وہ بچے جو میں چاہتا ہوں کہ بچ جائے، کہیں وہ بھی ساتھ سے نہ نکل جائے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. بس ایک کام، ایک اسائنمنٹ جو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ پیپر پر نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ہمارے لوگ پیپر سنبھالنے کے عادی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر مجلس کے اندر، محفل کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو کر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. جو لوگ پیپر پہ نہیں بھی کریں، کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچیں تو ان کو اندازہ ہو کہ بھائی ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں، ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے اپنی عمر اور اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے ایک دور میں بہت اہم ہوتی ہیں، زندگی کے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، اس سے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ مرنے سے پہلے غیر اہم ہو جائیں گی، کنفرم، اگر ہم انشاءاللہ ایمان پر ہمیں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. مرنے سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں غیر اہم ہو جائیں گی. اگر اس وقت ہمارے پاس آگے کے لیے کچھ نہ ہوا تو حسرت بہت زیادہ ہے، جس کو ہم یاس کہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ آگے گنجائش نہیں رہی ہے اور پیچھے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ قابل قدر نہیں ہے، تو بہت مشکل بن جائے گی. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ حسرت اور یاس کا سامنا کرنا پڑے، اس کو صحیح کرتے ہیں، اس کو صحیح کریں. لہٰذا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، مثال کے طور پہ 30s کے اندر، ارلی سے لے کر 30s تک پیسہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. 40 کے بعد آہستہ آہستہ پیسے کی اہمیت بعض لوگوں کے اندر اور بڑھ جاتی ہے، کافی لوگوں کے اندر ذرا سی کم ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا ریسپیکٹ، مثال کے طور پر سوشل اسٹیٹس، یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میرا اپنے خیال ہے 50, 55, 60 کے نزدیک آتے آتے یہ سب چیزیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے اس دنیا سے وہ یہ کہ کتنے انسان مجھے واقعی چاہتے ہیں. مجھے یہ لگا ہے، بھئی اسسمنٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. مجھے بھی زندگی گزارنی ہے نا، میں احمقوں کی طرح زندگی تھوڑی گزارنا چاہوں گا کہ آگے جا کے ڈیڈ لاک میں پھنس جاؤں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 60 کے نزدیک پہنچتے پہنچتے انسان کے نزدیک جو چیز سب سے اہم رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں میرے اصلی چاہنے والے کتنے ہیں. بجائے یہ کہ اس جگہ پہنچ کر پھر حسرت کروں کہ پہلے محنت کیوں نہیں کرتی، ابھی سے کیوں نہ کروں، ابھی سے اپنے چاہنے والے کیوں نہ بڑھاؤں، تاکہ اس وقت کم سے کم اپنی طرف دنیا میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے چند لوگ نظر آئے جو مجھے واقعا اپنے وجود سے چاہتے ہوں. میں نہیں چاہتا میں اس ٹائم کے اوپر اکیلے پن کا احساس کروں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس موقع پر ان چیزوں کے نتائج کو جھیلیں گے جن کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ ہم لوگ دولت کمانے کے پیچھے اپنی صحت اور اپنی اولاد کو گنواتے ہیں، پھر جب وہ دولت مل بھی جائے تو اس دولت کو خرچ کر کے صحت اور اولاد کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا.
ماشاءاللہ.
تو پہلے مرحلے میں غلط فیصلہ کیوں کریں؟ صحیح فیصلہ کرو، صحیح فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے. تو اب یہ دو تین باتیں ہو گئیں، ایک تو وہ کام اچیومنٹس کو اپنے چیک کر لیں، دوسری بات یہ ہوئی کہ اپنے اندر ایک خوبی بڑھا لیں، ایک برائی کو کم کر لیں. اچھا، جس خوبی کو بڑھانے کی میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں، میں کچھ چیزوں کی ریکمینڈ کرتا ہوں، میں وہاں ابھی بات نہیں کروں گا. ابھی میں اس کے کنٹینیوشن میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. جس چیز کو میں بڑھانے کی طرف بہت زیادہ زور دوں گا وہ یہ کہ سنسیئرلی، کتنے انسانوں کے میں سنسیئرلی کام آ رہا ہوں، بس اس پہ محنت کریں. اس پہ محنت کر لیں کہ اب تک میں کتنے انسانوں کے پرخلوص کام آیا ہوں، اور اب اس وقت اپنی کرنٹ اسٹیٹس میں کتنے انسان ہیں جن کو پرخلوص فائدہ پہنچا رہا ہوں. یہ آپ کی زندگی کی اچیومنٹ ہے. مثلاً فرض کیجئے، وہ ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. کہنے لگا فائدہ پہنچا رہا ہوں نا، میرے کارخانے میں 300 آدمی نوکر ہیں، 300 آدمیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان میں سے اگر ایک آدمی بھی ایک دن نہیں آتا ہو تم اس کی تنخواہ کیوں کاٹ لیتے ہو؟ اگر تم واقعی فائدہ ہی پہنچانا چاہ رہے ہو تو پھر تمہیں تنخواہ تو دے دو بےچارے کو، اگر کچھ ہو گیا اس کے ساتھ تو پھر دو، نہیں تم فائدہ نہیں پہنچانا چاہ اصل تمہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر تمہیں پتا چل جائے نا 50% سیلری پہ بھی کام چلے گا تو تم نہیں دو گے باقی. اس کا مطلب ہے تم کام ہم کچھ نہیں کروانا چاہتے، یعنی تم کام نہیں آنا چاہتے ہو، اصل میں تمہیں اس سے کھینچنا چاہتے ہو. تمہیں اگر پتا چل جائے 50% سیلری پہ بھی یہ چلے گا تو تم ابھی 50% کر دو گے اس کی. یہ ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں، میں اور آپ کیا کریں؟ بالکل مخلصانہ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے میں نے عرض کیا تھا نہ میں نے خطابت کرنی ہے نہ میں کروں گا، صرف آپ سمجھ لیں میں آپ کا بھائی ہوں کی طرح، آپ کی اور اپنی آخرت اور عاقبت بنانا چاہتا ہوں. مجھے اپنی آخرت عزیز ہے، صاف بات ہے. آپ کو بھی آپ کی آخرت عزیز ہے. تو جو میں کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اس کو امپروو کر لوں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ ایک کام سوچ لیجئے، جا کے کسی وقت میں یہ سوچیں اس وقت، بالکل اس وقت، کتنے لوگ ہیں جو میری ذات سے پرخلوص مستفید ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگ جن کو میں صرف خدا کی خاطر فائدہ پہنچا رہا ہوں، کچھ نہیں باقی. مثلا فرض کیجئے میں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے، اس میں 600 بچے پڑھ رہے ہیں، شاید یہ فائدہ پہنچانا نہیں ہے. اگر وہ بچہ ایک سال تک فیس نہیں دے تو میں کیا کروں گا؟ اسے باہر نکال دوں گا. بہت، یعنی اس کو میں نہیں کہہ رہا، یہ گرچہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ بچے وہ فیس کہیں اور بھی دیتے تو ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر پڑھ لیں گے، دین سیکھ لیں گے، یہ فائدہ ہے. لیکن میں کہوں گا یہ کم فائدہ ہے، کیونکہ یہ ایک بہرحال اس میں ایک فیس انوالو ہو رہی ہے. نیٹ جا کر دیکھیے گا کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. بس کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے، پرخلوص فائدہ پہنچنے والے بندے آپ سے زیادہ ہوتے ہیں. اس دائرے کو بڑھائیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے سخت وقت کے لیے. یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا، میں کبھی کبھی ایک کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا، کبھی ایسا ہوتا ہے تاریخ کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، واقعات کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کسی مسئلے کو پڑھتے ہوئے انسان کو کسی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے کہ بھائی کوئی بہت پاکیزہ انسان تھا، فلاں جگہ پہ زندگی گزارتا تھا، فلاں وقت مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر مجھے کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز پتہ چلے کسی کتاب پڑھتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا رک کر اس کے لیے فاتحہ پڑھ لوں. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، آئی ثواب آپ کو یہ ملی. پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا سیلفش ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے شہر جانا ہے جہاں میں اجنبی رہوں گا. اچھا ہے کہ وہاں کی آبادی میں سے کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی بنا لوں، تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو میری جان پہچان کے کچھ لوگ وہاں مجھے مل جائیں، اکیلا نہ کھڑا ہوں. میں جان پہچان چاہتا ہوں. نہیں، میں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی اجنبی شہر کے اندر جا رہے ہیں تو کیوں ہم نے مثلا شیراز صاحب سے کہا کہ بھائی ہم آنے والے ہیں تو یہ ایئرپورٹ پہ آ گئے. اچھا اگر یہ نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر مصیبت ہو جاتی بھائی ایک نئے شہر کے اندر. اب آپ کے پاس ٹھیک ہے پیسے ہوں یا نہ ہو، بالآخر آپ ایک مشکل تو جھیلنی پڑے گی اب آپ کو. आपको जान पहचान चाहिए, हमें जान पहचान चाहिए। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये हो गया, इतनी बातें होने के बाद अब वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया, कुछ चीजें और बैठ कहनी है। मुझे ये अंदाजा हुआ है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हुए, कुछ ये अंदाजा हुआ है कि हमारे पास पुराने लोगों की, जो हमसे पहले वाले इस मशाल को लेकर चलने वाले थे, उनकी सीरत से, उनके अमल से कुछ चीजें बहुत अच्छी बच गई हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे अंदाजा हुआ है कि हमारे पास बची हुई कुछ चीजें रह गई हैं पिछलों से, उन पिछलों के पास बहुत कुछ था जो हम जाया भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बची हुई चीजें रह गई हैं, लेकिन उन चीजों पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। इस वजह से वो बच गई हैं, लेकिन फिर भी जाया हो रही हैं। अब वो फिर भी जाया हो रही हैं, कुछ चीजें बची हैं अब भी जाया हो रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, दो काम करने होंगे, ये जो बच गई हैं इनको ढंग से तवज्जो देकर दोबारा जिंदा कर लें, और वो जो पीछे हम छोड़ आए उनको दोबारा से सीखने की कोशिश कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो चीजें बच गई हैं उनमें से एक काफी हद तक बच गया है, खतरे में है बहरहाल, वो सलाम है, सलाम बच गया है। अभी भी हम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कह देते हैं। जो ये जाया हो रहा है वो ये है कि जब हम कहते हैं तो इसमें और हेलो में कोई फर्क नहीं होता। आपने सलाम कहा या आपने हेलो कहा, मफहूम के एतबार से आपके जहन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने जब सलाम कहा तब भी सलामती नहीं सोची, और जब हेलो कहा तब तो कुछ भी नहीं सोचा, तो मामला खत्म हो गया। अच्छा, ये बची हुई चीज है लेकिन जाया हो रही है, क्यों जाया हो रही है, क्योंकि आपने इसके पीछे मैसेज सोचा ही नहीं। मैसेज सोचे, अगर इतना सा कर लें कि ये प्रैक्टिस जो ऑलरेडी हमारा टाइम और एनर्जी ले रही है, अगर इसको रिवाइव कर लें, रिवाइव कैसे करेंगे, इस पर सिर्फ तवज्जो दे दें। अब मैं तीन चीजें आपकी खिदमत में ऐसी अर्ज करूंगा जो बच गई हैं लेकिन जाया हो रही हैं, क्योंकि तवज्जो नहीं हो रही जबकि टाइम भी ले रही है। भाई जितना सलाम में टाइम लगना चाहिए था वो तो लग रहा है ना, अभी टाइम एनर्जी जितनी भी लगनी थी, अब चाहे वो मसलन बास कौमें होती हैं, एक दफा पूछते हैं क्या हाल है, फिर 25 दफा पूछते हैं क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है, वो हर चीज का हाल पूछते हैं। मसलन मैं अफ्रीका में एक दोस्त से मिला तो वो बता रहे थे, कहने की वो वहां बकरियों का हाल भी पूछते हैं, आपके घर में जो बकरियां हैं वो कैसी हैं, मुर्गियां हैं वो कैसी हैं, तो टाइम तो लग रहा है बिलाखिर। अब आप सिर्फ एक काम कर लें, ये जो आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, इसको एक दुआ दे दें, वाकई इसको दिल से दुआ दें। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना लोगों को दिल से दुआ देते चले जाएंगे उतना आपके आखिरत के रफीक बढ़ते चले जाएंगे। जितना ये खोखली बातें कर रहे हैं ना मुंह मुंह पे सिर्फ, इनसे आखिरत के रफीक नहीं बढ़ते, अब तो दुनिया के रफीक भी नहीं बढ़ते, अब तो कुछ भी नहीं होता इनसे, ऐसे ही बस चल रहा है मामला। अगर आपको आखिरत के रफीक बढ़ाने, दोस्त अहबाब बढ़ाने, दिल से दुआ दे। बेहतरीन वक्त कब है दुआ देने का, वो वक्त जिस वक्त आप अपने आप अपने लिए दुआ मांग रहे होते हैं, उस वक्त दूसरों को दुआ दे। लिहाजा अपनी जिंदगी में फिर एक जस्तजू कीजिए, आप दूसरों को दुआ कब देते हैं, कितने लोगों को नाम लेके दुआ देते हैं। अच्छा, इस मामले में एक अजीब सूरत हाल है, हम मुर्दों को दुआ देने में सखी हैं, जिंदों के मामले बहुत बखील है। मुर्दों को तो फिर कुछ दुआएं दे देते हैं, जिंदों को कभी दुआ नहीं देते। भाई जिंदों को दुआ करें, ये जब तक जिंदा है खुदा इनको इंप्रूव कर दे, मर गए तो फिर तो बेचारे वैसे ही मामला इनका खराब होना है, यानी खत्म हो जाना है, अपने हाथ से निकल गया उनके। हद तक इम्कान कोशिश करें कि जो आपके अतराफ में जिंदा लोग हैं इनको दुआएं दें, आपकी जिंदगी इनके साथ गुजर रही है ना, उन मुर्दों के साथ, उन मुर्दों को भी दुआ दें, लेकिन भाई इन जिंदों को दुआ दें। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर 5 आदमी रह रहे हैं, कब होता है ये दूसरे को दुआ देते हैं, इसकी वजह से मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, हमारे दिलों में मोहब्बतें नहीं रहती, साथ साथ खड़े होते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे अर्ज करता हूं जैसे एक जंगल के अंदर दो दरख्त साथ साथ खड़े होते हैं, दूसरे को पता नहीं होता इसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग जंगल बनते चले जा रहे हैं, इंसानों के जंगल जिनमें से किसी को कुछ पता नहीं होता इसके साथ क्या बीती। लिहाजा अगर एक लकड़ी काटने वाला बराबर वाला दरख्त काट के लेट जाए, वो बराबर वाले दरख्त के ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसके पत्ते सब्ज नहीं, जर्द नहीं होगा, उसको क्या परवाह कि बराबर वाला कट गया, اس کو کوئی رابطہ ہی نہیں, ہم بھی ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر وقت برابر ایک آدمی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے مصیبت میں آ گیا. وہ ایک عالم تھے, بہت بڑے عالم, انہوں نے اپنے شاگرد کو کہلوا کے بھیجا عراق میں, کہا جس حالت میں میرے گھر پہ آؤ اور جب تک تم نہیں آؤ گے میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ان کے پاس وہ بندہ پہنچا, ان کا خادم, اس نے کہا وہ تمہارے استاد نے کہا کہ جس حالت میں آ جاؤ اور جب تک نہیں آؤ گے کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ بےچارے بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچے, استاد سے پوچھا کہ استاد کیا مشکل پیش آئی؟ کہنے کہ تم اتنے نالائق آدمی, تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی 7 دن سے مصیبت میں پڑا ہوا ہے, کھانے کو اس کے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے, تم نے خیال ہی نہیں کیا, وہ تمہارے ہمسائے میں تھا. کہنے کہ با خدا مجھے پتا نہیں تھا. کہنے کہ کیا مطلب, اگر پتا ہوتا تو تم کافر ہوتے پھر, پتا ہوتا اور نہیں کرتے تو تم کافر ہوتے. تو تمہیں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں کہ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا, نہ کہ تم یہ کہو کہ پتا نہیں تھا. پتا نہیں تھا تو ہوتا اور پھر نہیں کرتے, تم کافر ہو جاتے پھر. تم یہ بتاؤ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا, کیا اللہ کے رسول نے تمہارے ہمسائے قرار نہیں دیے تھے؟ ہم لوگ کب اپنے زندوں کو کب دعا دے رہے ہیں؟ اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اس سے ہم لوگ بچھڑ رہے ہیں, جو سے بھائی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہا, فیملیز ٹوٹ رہی ہیں مسلسل, چونکہ ہم لوگوں نے زندوں کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیا. کیوں نہیں دعا دیتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب نماز عشاء میں انسان دعا کرے تو 40 مومنوں کو دعا کرتا, ہم لوگ چھانٹ چھانٹ کے مردوں کو دعا کرتے ہیں. اور بھائی مردوں کو تو دعا کر رہے ہو, یہ زندوں نے کیا تقصیر کی, ان کو بھی تو دعا دو. البتہ ضروری نہیں 40 کو, 400 کو بھی دے سکتے, بس تھوڑی ہے. زندوں کو دعا دیں, اور خاص کر ان زندوں کو دعا دیں جو آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. جتنا دعا دیں گے آپ کی محبت ان کے دل میں بڑھے گی, آپ لوگوں کی زندگی میں محبت آئے گی. یہ جو محبتوں کی کمی ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آتے, دعا نہیں دیتے. اچھا آپ مثلا کوئی کہے کہ اگر کسی سے بگڑ جائیں پھر کیا کریں, اس کو زیادہ دعا دیں. خدا اس دعا کے نتیجے میں آپ کی محبت ڈال دے گا اس کے دل میں. اچھا آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب نئے زمانے میں نہیں ہوتا. بخدا عرض کر رہا ہوں, جمعے کے دن تقریباً, یا میں نے کہیں جمعے کے دن عرض کیا ہے, کسی دن بعد جمعے کے دن ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا سر میں آفس میں مصیبت میں آ گیا, سب دشمنی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے, لاکھ کوشش کر لو خوش کرو سب دشمنی کرتے رہتے, کیا کروں اس کے لیے؟ میں کہا ان کو دعا دیتے ہو. کہنے لگا میں ان کو کیا دعا دوں, میرے ساتھ دشمنیاں کرتے پھر. میں کہا بندے خدا تم ان کو دعا دو, خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اس سے معاملے حل ہوتے. کہتا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں. اچھا یہ چلا گیا, اگلے ہفتے میں پھر جمعے کے دن وہیں کھڑا تھا, یہ پھر آیا. اچھا اب جب میں آیا تو آنےسٹلی اسپیکنگ میں ڈرا تھا کہ مجھ سے آ کے کہہ گیا کہ مولانا صاحب کچھ نہیں ہوا. ہوتا ہے ایسا, دیر لگتی ہے, ستی تھوڑی کہ نہیں ہوگا, دیر لگتی ہے. یہ آیا کافی دیر کھڑا رہا, انتظار کرتا رہا کہ فارغ ہو جاؤں. تو اب میں سمجھا کہ یہ نہ صرف یہ کہے گا کچھ نہیں ہوا, بلکہ کہے گا کہ مولانا صاحب بیکار چیزوں میں کیوں لگا دیتے ہیں آپ لوگ, ہمیں کوئی ڈھنگ کی بات بتایا کریں. خیر وہ نزدیک آیا, کہنے کا مولانا صاحب میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرئنس شیئر کرنے آیا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے کا مولانا صاحب معجزے ہو رہے ہیں, جو دشمنیاں کر رہے تھے وہ ایسے دوست ہو گئے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کراچی میں ایک سال کے اندر اندر کی بات بتا رہا ہوں. کیا آپ یہ سوچیں یہ پتہ نہیں دنیا کی کس خطے میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. نہیں ابھی بھی ہوتا, ابھی بھی ہوتا. ہم دعا نہیں دیتے. البتہ یہ دیکھتے رہیے گا کہ میں ہی وہ نہ ہوں جو دشمنی کر رہا ہوں, پھر دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی تم دشمنی میں خود کر رہا ہوں, وہ تو دشمنی کر ہی نہیں رہا ہے. اگر میں ہی دشمنی کر رہا ہوں تو پھر دعا دینے کا فائدہ نہیں ہے. پھر پھر تو پہلا کام یہ کہ بھائی اب دشمنی تو ختم کرو. اس کے سائے میں ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں, کوشش کر لیں, انتہا کی کوشش کر لیں, کسی کے لیے غلطی کا منصوبہ نہ بنائیں. کچھ بھی ہو جائے کسی کے لیے منصوبہ سازی مت کریں. میں اس کو یہاں پھنسا دوں گا, وہ یہ کہے گا نا, پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, پھر وہ یوں ہوگا, پھر میں یوں کر دوں گا. یہ منصوبہ سازی مت کریں, منصوبہ سازی نہیں کریں. کسی کا اس طرح سے آپ کو نہ کرنا پڑے. زندگی اسٹریٹ فارورڈ گزاریں, سیدھی سیدھی زندگی گزاریں اللہ کے لیے. اس اللہ کے لیے گزاری ہوئی زندگی میں ان منصوبہ سازیوں کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں کسی کے لیے منصوبہ بناؤں؟ چونکہ ان منصوبے میں معمولاً میں خود پھنسوں گا. اچھا ان سے میری زندگی ڈسٹرب ہوتی رہے گی, پریشان ہوتا رہوں گا. تو چلیے یہ بات بھی ایک بات ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کی زندگی میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں. نیٹ میں یہ دیکھوں کہ کتنے لوگ میری زندگی سے اس وقت بے لوس فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں, میں انہیں کچھ دے رہا ہوں بے لوس. کوئی میرا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اچیومنٹ ہے, یہ کامیابی ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا تھا تین چیزیں ہم لوگوں کے پاس پیچھے سے ہیں, زیادہ بھی ہیں, تین کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہیں, بچ گئی ہیں, ضائع ہو رہی ہیں. ایک سلام, ٹھیک ہے, ہے بچ گیا ہے لیکن ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ہم توجہ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. اس سلام کے سائے میں ایک اور بات عرض کرتا چلو تاکہ میں دوسری تیسرے پہ جاؤں گا. وہ یہ کہ جب آپ ہاتھ ملا رہے ہوں, حتی الامکان کوشش کریں آپ جب دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو پورے دل سے ہاتھ ملائیں. آپ اگر کسی برادر ایمانی سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ سوچ کے ملائیں کہ اس کے دل میں بھی حب اہل بیت ہے, میرے دل میں بھی ہے, میں اپنی محبت کو اس کی طرف بھیج رہا ہوں, پھر تاثیر دیکھیے گا. دل سے اپنی محبتوں کو منتقل کریں. یہ اسلام میں بلا وجہ میں نہیں رکھا ہے, کسی وجہ سے رکھا ہے, ٹھیک ہے, مصافحہ معانقہ یہ سب چیزیں کسی وجہ سے رکھیں, منتقل کریں. دوسری چیز جو ہے لیکن ضائع ہو رہی ہے, اور پچھلی مجلس میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, وہ بھی نیٹ پہ چلی گئی ہوگی, اب دوبارہ بھی یہ سنیں گے تو لوگ بور ہو جائیں گے. باہر ان کی بوریت کو تو خیر میں بہت دفعہ کروا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, لیکن باہر میں اشارہ ضرور کر دوں ادھر بھی. وہ یہ کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تسبیح بچ گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن حق بالکل ادا نہیں ہو. لوگ معمولاً 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں, ایک بھی لفظ کے اوپر توجہ نہیں دیتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, یہاں تک بھی ہوتا ہے میں درس دیتا ہوں, درس میں تسبیح کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے, پھر نماز پڑھاتا ہوں, تسبیح شروع کرتا ہوں, پیچھے والے وہی 20 سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں. پر ابھی تو میں نے آدھے گھنٹے پہلے تفصیل سے کہا ہے کہ بھائی تسبیح کیسے پڑھنی تھی, لیکن پھر وہی 20 سیکنڈ کے اندر تسبیح ختم. 20 سیکنڈ تسبیح ختم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. 200 ورڈز ہیں تسبیح کے اندر. اللہ اکبر, ایک اللہ اور ایک اکبر, دو لفظ آخر تک لے جائیں. 200 الفاظ آپ کے پاس ہیں, 200 الفاظ اگر آپ نے 20 سیکنڈ میں ادا کیے ہیں, 1 سیکنڈ میں 6 الفاظ کہے ہیں آپ نے, اس میں سے کیا ملنا ہے؟ تسبیح پہ ظلم کر رہے ہیں, اس پہ ظلم نہ کریں, اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں. اپنے لیے ٹائم لگا لیں کہ بھائی اس ٹائم تک تسبیح پڑھنی ہے, 1 منٹ ہی کم سے کم ہو, 2 منٹ, 1 منٹ, کچھ تو تسبیح کو لگے. آپ یقین مانیے, آپ کاؤنٹر کر کے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ مثلا ایسا نہ کہ میں مبالغہ آرائی کروں. نہیں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. بعد اوقات میں اس چڑ میں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کبھی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے, اتنی تیزی سے اگر میں پڑھوں اور ابھی آپ کے سامنے مائک پر بول دوں تو آپ کہیں گے بھائی یہ مذاق بند کریں گے, مجلس کے دوران مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ؟ یہ وہ چیز ہے جو بچ گئی ہے, ضائع کر رہے ہیں, اس کو ضائع نہیں کر رہے. اچھا, میں اس کو بہت کہتا ہوں, جو میں بتا رہا ہوں سننے والے کہیں گے پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گیا. مجھے ایک بات پتا چلی ہے, سمجھ میں آئی ہے, اگر کوئی تسبیح کو دل سے پڑھے معنویت کا پہلا دھکا اس کو یہیں سے ملے گا. پہلا پش اس کو یہیں سے ملے گا اگر کوئی تسبیح کو ڈھنگ سے پڑھ لے. اب امید ہے کہ کچھ لوگ, اچھا یہ کیسے پڑھیں گے, ہم نے اس کے اوپر ایک تفصیل سے کئی دفعہ بولا ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی ہماری ویب سائٹ پہ چلا جائے تو وہاں پہ ایک اسپیچ بھی ہے تسبیح کیسے پڑھیں. صحیح, تو اگر جو تفصیل چاہتا ہو وہاں پہ سن لے, ورنہ میں دوبارہ تفصیل کہوں تو لوگ پھر ظاہر پہ تھکاوٹ ہونے لگتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اب تسبیح پہ دوسری چیز ہوگی جس پہ توجہ دینا. بس پہلی چیز جو ہم نے کہا بچ گئی ہے, ضائع